जिसने शबीर से वफा की है उसकी मर्जी भी अब खुदा की है जिसने शबीर और इतनी कीमत नहीं है तेरी फुरात इतनी कीमत नहीं है तेरी फुरात अरे जितनी अब्बास ने البنین بیٹے کو بیدار کر دیا ہر جنگ فتح کرنے کو
Thank you.
غازی عباس تو کتنا نصیب والا ہے تجھے حسین کی بہنوں نے مل کے پا ناز تو نے کیا حسین تیرا ہے مولا تو میرا مولا ہے صلوات پڑھتے محمد عباس کے لاش ہم خیمے میں
Oh. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہ پروردگار عالم اپنے بندوں کے لیے رحمان ہے، رحیم ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے قرآن پاک میں 114 مقامات پر ایک آیت کو دہرایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 113 مرتبہ تو ہر سورے کی ابتدا میں، اور سورہ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے تو اس کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی 114 مرتبہ خدا ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو اس کائنات میں سوائے میرے تم پر اور کوئی مہربان نظر نہیں آئے گا، میں ہوں جو سب سے زیادہ مہربان ہوں، ہمارے قلب کو اس بات پہ یقین ہو، اس خدا مہربان سے زیادہ کوئی اپنے بندے پہ کرم نہیں کر سکتا. اور بس رب الجلال کی معرفت کرواتے ہوئے ملائکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جلال کی معرفت کرواتے ہوئے ہمیں رب الجلال کی صفات یاد دلا رہے ہیں. آج بھی روزانہ کی مجلس کے ابتدا میں اس طرح میں دعائے کمیل کا ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. آج بھی دعائے کمیل کا ایک جملہ رب الجلال کی حمد و ثنا. مولا ارشاد فرماتے ہیں دعائے کمیل رب الجلال کو پکارو تو واسطہ کیسے دو وب اسمائک التی ملات ارکان کل شیء. رب الجلال کو اس کے اسماء مبارکہ کا واسطہ دو. معبود جو اللہ کے نام جو ہے اسماء مبارکہ عجب جلالت عجب منزلت اللہ کے نام کی. کہا کہ جب اللہ کو پکارو تو کہو کہ اسمائک اللتی ملات ارکان کل شیء. خدایا تجھے تیرے اور اسماء مبارکہ کا واسطہ جن سے اس دنیا کے ہر ارکان پر ہے. ایک حکمت ہے جو نارا سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں نا فیقول لہ کن فیقول. اللہ نے کہا کن فیقول ہو گئی. تو یہ اللہ کے اسماء کا کمال ہے, اس کے نام کے ذکر کا کمال ہے. کہ اچھا جس طرح قرآن کریم کا جو اللہ کا کلام ہے ان کی آیتوں کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے, بالکل اسی طرح اللہ کے اسماء مبارکہ کا بھی ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. جو اللہ کے اسماء مبارکہ کے ظاہر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے دو نام جمع ہوں گے دو اسماء جمع ہوں گے رحمان رحیم. تو جب ظاہری اسماء یعنی کہ جو ظاہر دیکھے اس کا بھی کمال یہ ہے کہ روایتوں میں ایک عورت کتاب ہے عظمت قرآن اس میں یہ روایت ہے. ایک عورت تھی اس کا شوہر تھا منافق اور یہ عورت ہے مومنہ. اس کا طریقہ یہ تھا کہ جو بھی کام کرتی تھی پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ذکر یہ ذکر کی عادت میں شامل تھا. اور یہ ہم سب کی عادت میں ہونا چاہیے کہ جتنا زیادہ ذکر الہی کریں سبحان اللہ و اللہ اکبر و لا الہ الا اللہ تسبیحات اربع کوئی بھی ذکر اللہ ہماری زبان پہ رہنا چاہیے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہر وقت تصویر یہ بیٹھے رہے چلتے پھرتے کام کرتے ذکر الہی, کیونکہ ذکر الہی ہمیں گناہوں سے بچا دیتا ہے ہمارے مرتبوں کو بڑھاتا ہے ہماری حاجتوں کو پورا کرتا ہے. تو اس مومنہ کا طریقہ تھا جو کام بھی کرتی تھی پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی تھی اٹھ رہی ہے بیٹھ رہی ہے کام کر رہی ہے. اور اس کا شوہر مناسب یہ بہت چڑھتا تھا کیوں ہر وقت یہ بسم اللہ کی تلاوت کرتی رہتی ہے. بس اس سوچا کہ میں اپنی زوجہ کو سبق سکھاؤں گی بلا وجہ نام لیتی ہے ہر وقت پکارتی رہتی ہے کیونکہ وہ منافق ہے ایمان اس کے دل میں نہیں ہے. اس نے ایک مرتبہ اپنی زوجہ کو ایک تھیلی میں کچھ درہموں دینار دیے کچھ رقم دی ایک تھیلی میں اور کہا اس کو سنبھال کے تو میں تم سے بات لے لوں گا. حسب عادت اس کی زوجہ اٹھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی اور ایک مقام پہ رکھا وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وہ تھیلی رہتی چھپا. جب وہ رکھ رہی تھی تو اس کا شوہر دیکھ رہا تھا. اب اگلے دن جب وہ کام پہ جانے لگا اپنی دکان پر تو بیوی کی نظروں سے چھپا کے وہ تھیلی وہاں سے نکال لی. اور جب دکان پہ جانے لگا تو راستے میں ایک دریا پڑتا تھا اس دریا نے تھیلی کو پھینک دیا. ادھر اس تھیلی کو پھینکا ادھر مچھلی نے نکل لیا. ابھی دکان پر آیا دن بھر اپنی دنیا کے معاملات میں ہے لین دین سے سب سلسلہ جاری ہے. دکان پر ہی ایک مچھلی والا مچھلی فروخت کرتے گیا. اس نے مچھلی والے کو روکا اور کہا دو مچھلیاں مجھے دے دو. اور خرید کے مچھلیاں اپنے غلام سے کہا اسے گھر لے جا کے میری زوجہ کو دو یہ پکا کے رکھ کے رات کو میں کھانے پہ کھاؤں گا. غلام پہ کیا کیا اس کی زوجہ نے جب مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو وہی تھیلی برابر ہوئی. وہ حیران نہیں ہوئی کیونکہ اللہ کے اسم کا کمال بہت دل سے بڑھتی تھی. پتا تھا اللہ کی چیز کے لیے میں نے پڑھ دیا اس کی حفاظت ہوگی. اٹھی اور تھیلی کو اٹھا کے واپس اسی جگہ پہ رکھ دیا. اپنا کھانا پکانے لگی کھانا تیار ہوا شوہر گھر آیا کھانا پیش کیا کھانا کھا چکا تو کہا ذرا اس تھیلی کو تو لے آؤ. اب یہ سمجھ رہا ہے میں تو دریا میں پھینک کر آیا ہوں اور یہ نہیں دے پائے گی تو میں کہوں گا بڑا تم اللہ کا ذکر کرتی رہتی کیا ملا. آرام سے اٹھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اٹھی اور پھر تھیلی لا کے سامنے رکھ دی. اب جو اس تھیلی کو دیکھا تو اس کا شوہر سجدے میں گر گیا. بابو فقط تیری ہی ذات ہے تیری ہی اسماء کا کمال ہے کہ تجھے پکار لے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ اسماء مبارکہ کا ظاہر ہے کہ جو ظاہری ذکر بھی کر رہا ہے تو وہ فائدے سے محروم نہیں ہے. اللہ کے اسماء مبارکہ کا ایک باطن ہے اور باطن کیا ہے تفسیر المیزان میں صادق آل محمد امام جعفر صادق تفسیر المیزان میں شکیمان کی حدیث موجود ہے. شکیمان ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم کھا کے کہیں اب آپ اس کی اہمیت کا اندازہ کیجیے. چھٹے امام کہتے ہیں خدا کی قسم اللہ کے اسمائے حسنا ہم آل محمد ہیں اور اللہ بندوں کے اعمال ہماری معرفت اور ہماری ولایت سے تمسک کی بنا پہ قبول کرتا ہے. ہم اللہ کے اسمائے یعنی اللہ کے اسمائے حسنا کا باطن کون؟ محمد والے کا اللہ ہمارے وسیلے کے بغیر اعمال قبول نہیں کرتا. اور واقعی یہ محمد والے محمد وہی جو اسمائے مبارکہ کا باطن بھی ہے اور یہ کائنات بنی کیسے؟ کہتے ہیں کون فیاکون اللہ کہتا کیا ہوتی گئی کیسے ہوتی گئی؟ جناب سلمان شاہ فرماتے ہیں اللہ نے میرے نور سے عرش اعظم کو، علی کے نور سے ملائکہ کو، فاطمہ زہرا کے نور سے زمین و آسمان کو، حسن مشتبہ کے نور سے چاند اور سورج کو، اور حسین کے نور سے بہشت اور حوروں کو. اور رسول نے بتا دیا کہ پروردگار عالم نے کس طرح ان کے نور سے کائنات کو خلق کیا. خدا نے خود اعلان کر دیا حدیث کے ساتھ جو ہم پڑھتے ہیں ان کی محبت میں کائنات بنا رہا. اور اسی لیے جب عرش پر ملائکہ نے رب ذوالجلال کے حضور درخواست کی کہ جن کے صدقے نے مجھے بنایا ہے، ہم سب کو بنایا ہے، پر اس حبیب کی زیارت ہمیں کرا دے، اور اللہ نے اپنے حبیب کو معراج پر بلایا. اور میری اور آپ کی گفتگو اس عشرہ اول میں سورہ معراج پر ہونے والی یہی گفتگو جو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں میں محفوظ ہے، انہی دو آیتوں پر میری اور آپ کی گفتگو ہو رہی ہے. اور آج ہی معراج کا ایک منظر بیان کروں گی، منظر کربلا بیان کروں گی. سفر معراج کی روایتیں کتاب حیات القلوب کی دوسری جلد میں ہیں کہ رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں معراج پر پانچ ایسی چیزیں مجھے اور علی کو ملی جو کسی کو نہ ملی. معراج کے اعزازات، معراج کے تحفے، 25 تک تحفے جو بیان کیے امت کے لیے وہ میں نے کل بس آپ کے سامنے بیان کر دیے، 25 تحفے آپ کی سماج کی نظر کر دیے. آج جو پانچ چیزیں بیان کر رہی ہیں یہ وہ خاص چیزیں ہیں جو رسول اسلام کہتے ہیں مجھے اور علی کو اللہ نے عطا کیے. کیا عطا کیے؟ رسول اسلام کہتے ہیں اللہ نے مجھے نبوت عطا کی، پیغمبری عطا کی، علی کو میرا وسیع بنا دیا، مجھے کلمات جامعہ بخشے، علی کو علوم جامعہ بخشے، اللہ نے مجھے کوثر بخشی، علی کو سلسبیل عطا کی. جب میں نے آپ کے سامنے بیت المامور کا تذکرہ کیا تھا 4 یا 5 محرم کو، تو بیت المامور کے ساتھ ہی جنت میں 4 نہریں بہ رہی ہیں، ان میں سے ایک یہ سلسبیل ہے. رسول کہتے ہیں مجھے کوثر عطا کی، علی کو سلسبیل عطا کی، اللہ نے مجھے وحی سے سرفراز کیا، علی کو الہام عطا کیا، اللہ نے مجھے عرش پہ بلایا معراج پر، اور علی زمین پہ تھے مگر علی کے لیے تمام زندہ کو ہٹا دیا. رسول اسلام کہتے ہیں میں عرش پہ تھا، علی فرش پہ تھے، مگر جب اللہ نے حید آباد کو ہٹایا کہا میرے حبیب نظر نیچے تو کرو، عرش کے نیچے تو دیکھو، تو میں نے علی کو دیکھا کہ وہ نظریں اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. میں نے علی سے وہاں سے کلام کیا، علی نے یہاں سے جواب دیا، اور پھر ہم دونوں سے اللہ نے کلام کیا، اور اللہ نے یہ کہا میرے حبیب میں نے تمہارا وزیر جانشین علی کو بنا دیا ہے، اور یہ بات تم علی کو بھی بتا دو. رسول کہتے ہیں میں نے عرش سے مخاطب ہوا، علی فرش پہ سن رہے ہیں، اور میں نے کہا علی تم نے سنا، پروردگار عالم نے تمہیں میرا وزیر اور جانشین بنا دیا ہے. تو ملائکہ کو یہ کہتے ہیں میں نے سنا اور میں نے اطاعت کی. جب میرے مولا علی نے جملہ کہا تو پروردگار عالم نے ملائکہ کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ رسول کے جانشین کو سلام کرو. تمام ملائکہ نے علی کو سلام کیا، علی نے سلام کا جواب دیا. رسول اسلام کہتے ہیں ملائکہ اتنے خوش ہوئے علی سے جواب پا کر کہ میں جیسے جیسے جس جس عرش پہ جاتا گیا اور ملائکہ علی کے لیے بار بار سلام. اللہ نے سفر معراج کے مسافر کو یہ تحفے عطا کیے، یہ اعزازات عطا کیے. سفر کربلا کے مسافر کو بھی اللہ نے چند ایسے اعزازات کیے جو میں اب آپ کے سامنے پیش کروں. سفر کربلا کے مسافر حسین ابن علی کو پروردگار عالم یہ اعزاز بخشتا ہے. کتاب ہے دمعۃ الصاقبہ، اس کی دوسری جلد کی روایت آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. راوی ہے انس بن مالک. تو کہتے ایک مرتبہ میں مکے میں حسین ابن علی کے ساتھ تھا اور مولا حسین کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. مولا مکے سے مکے میں ہے اور چلتے چلتے ایک مقام آیا جہاں بی بی ام البنین خدیجہ الکبریٰ کی قبر ہے. مولا اپنی جدہ کی قبر میں آ کے گریا کرتے ہیں, روتے ہیں. جب بہت دیر تک مولا گریا کرتے رہے ایک مرتبہ انس سے کہا, انس اب تم بہت دور چلے جاؤ اور مجھے تنہا چھوڑ دو, مجھے کچھ دیر یہ تنہا چھوڑ دو. انس کہتا ہے میں بہت دور چلا گیا اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ حسین ابن علی کیا کر رہے ہیں. میں بہت دور سے تھا اور میں دیکھ رہا تھا مولا نماز میں مشغول ہو گئے اور جب نماز ادا کر چکے تو حسین ابن علی نے دعا کے لیے مناجات کے لیے ہاتھ اٹھائے. کتاب دعوت الصاحبہ میں مولا کی مناجات پہلی زبان میں موجود ہے. مولا نے اشعار کی شکل میں خدا سے مناجات کی. تو بار اللہ تو میرا مولا واقع ہے اور کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کا تو مولا واقع ہے. بس اے خدا مولا تو ہی میرا سہارا ہے اور میں اپنے مسائل تیرے سامنے پیش کرتا ہوں. ابھی حسین ابن علی کلام کر رہے ہیں, مناجات کر رہے ہیں. انس کہتا ہے خدا کی قسم میں نے خود ندائے رب سنی, رب ذوالجلال حسین کی مناجات کا جواب دے رہا تھا اور یہ کہہ کے دے رہا تھا اے میرے بندے لبیک عبدی, لبیک اے میرے بندے جو کچھ تم کہہ رہے ہو میں سن رہا ہوں اور تمہاری مناجات سننے کے لیے ملائکہ شوق رکھتے ہیں, ملائکہ شائق ہیں. تو ابھی معراج پر سفر معراج کے مسافر سے خدا نے کلام کیا تو سفر کربلا کے مسافر کو خدا نے یہ شرف بخشا کہ اگر مناجات کرے حسین تو اللہ خود جواب دے. جو روزانہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں تو آپ نے دیکھا سفر معراج کے مسافر کو اللہ نے اعزازات دیے. رسول نے کہا مجھے کلمات جامعہ بخش علی کو, تو سفر کربلا کے مسافر کو بھی خدا نے ایسے اعزازات دیے جو سفر امامت میں اور کسی کے پاس نہیں ہے. وہ اعزازات کیا حسین ابن علی کو پروردگار عالم نے یہ تحفہ دیا. جی وہ تحفہ ہے جو اور باقی ائمہ میں نظر نہیں آتا. کیا یہ تحفہ دیا کہ امامت حسین کی نسل میں رکھتی. دوسرا تحفہ اللہ نے حسین کو یہ دیا کہ حسین کی قبر کو خاک شفا بنا دیا, قبر کی خاک کو خاک شفا بنا دیا. تیسرا تحفہ حسین ابن علی کو یہ دیا کہ جو حسین کے روزے میں ابے کے نیچے دعا مانگی ادارہ نے مانگی فرش جائے قبولیت ہے فرش ادا دعا مانگا کیجیے خدا ہر ازادار امام کو ظاہر امام بنائے اور جو جائز میں خدا ان کو بار بار ایک موقع کی طرح عنایت کرے. تو حسین کو تیسرا تحفہ یہ ملا کہ جو حسین کے روزے میں قبے کے نیچے کھڑا ہو کے دعا مانگے وہ دعا اسی وقت قبول ہے. اور حسین ابن علی کو چوتھا تحفہ یہ ملا کہ جو حسین کے روزے کی زیارت کے لیے جائے جس وقت گھر سے نکلا روزے تک پہنچا اور زیارت کر کے پلٹا یہ تمام عرصہ چاہے دن لگے چاہے مہینے لگے چاہے سالوں لگ جائیں زیارت کے سفر میں جتنا عرصہ سفر زیارت میں رہے گا وہ عمر کا حصہ عمر میں شمار نہیں ہوگا کاؤنٹ نہیں ہوگا اتنا عرصہ عمر بڑھ گئی. یہ حسین ابن علی کو وہ تحفے ہیں جو پروردگار عالم نے دیے ہیں اور واقعی حسین ابن علی کی زیارت کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ کتاب میزان النعمہ کی چوتھی جلد میں روایت ہے صادق عالم محمد امام جعفر صادق چھٹے امام بیان کرتے ہیں کہ جو بھی امام حسین کے روزے کی زیارت کو جائے مگر کیسے جائے, کہا جو حسین کے حق کو پہچانتے ہوئے حسین کے مقام کو پہچانتے ہوئے معرفت کے ساتھ جو حسین ابن علی کے روضے کی زیارت کو جائے پروردگار عالم 1000 قبول حج کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے اور 1000 قبول عمروں کا ثواب. یہ قبول کی شرط کیوں ہے, کتنے لوگ حج کر رہے ہیں اسے پتا کہ کس کا قبول ہے. تو کہا بھی جو حسین کے روضے کی زیارت کو جائے 1000 قبول حج کا اور 1000 قبول عمروں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں اور اس کے تمام گناہ بخشے جاتے ہیں جو حسین ابن علی کے روضے کی زیارت کی جائے. اسی لیے روایتوں میں ہے تاریخ شیعہ کے بہت بڑے عالم علامہ ہلی اور علامہ مجلسی کی خدمات اتنی زیادہ ہیں کہ قیامت تک ہر شیعہ کی گردن پر ان کا احسان ہے کہ انہوں نے دین آل محمد کو جمع کرتے کتنی مصیبتوں سے ثروتوں سے ہم تک پہنچا دیا.
برائے نظر علامہ ہلی
بابا آپ کا مرتبہ تو بہت بلند ہوگا، ساری زندگی دین کی تبلیغ کے لیے، دین کے کام کے لیے وقف کر دی. علامہ کا لقب پائے، علامہ کہنا ہر ایک کے لیے مناسب نہیں ہے. تاریخ شیر میں سے چند علامہ، علامہ مجلسی ہوں، علامہ علی ہوں، بہت بڑا مرتبہ ہے یہ. تو بیٹا خواب نے کہتے ہیں بابا آپ کا تو مرتبہ بہت بلند ہوگا. علامہ علی کہتے ہیں میری نجات دو چیزوں سے ہوئی ہے. پہلی چیز یہ جو میں کربلا حسین کی زیارت کو جاتا تھا بار بار، حسین کے روضے پہ جانا پہلی چیز، اور دوسری چیز میں نے ایک کتاب مولا علی کی ولایت پہ لکھی تھی الفین. الفین کہتے ہیں علی زبان میں 2000 کو. کیا اس کتاب میں میں نے علی کی ولایت پر 2000 روایات کو جمع کیا تھا. تو میری بخشش ان دو چیزوں کی بنیاد پر ہوئی، ایک تو حسین کی زیارت کے لیے کربلا جانا، اور ایک مولا کی ولایت پر یہ کتاب لکھنا، سمیلن کر کے 2000 روایت جمع. یعنی یہ دو عمل اتنے بلند، اتنے مقبول مقبول قرار پائے کہ رب العزت نے ان کو عالم برزخ میں اپنے حبیب کو معراج پر جو 25 تحفے اس امت کو ادا کیے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. اور سفر معراج کا پیغام یہی تھا اپنے عقیدوں کو درست کر لو، اور سفر کربلا کا پیغام یہی تھا اپنے عمل کو درست کر لو. عمل درست نہ ہو، عقیدہ درست نہ ہو، تو سامنے حسین ابن علی جیسا امام بھی کھڑا ہو تو نہیں پہچانے گے اور قتل کر ڈالا. تو بس سفر کربلا کا پیغام عمل کی درستگی، اور جس آیت پہ گفتگو ہو رہی تھی اس کا آخری حصہ آج اور کل کی مجلس میں آپ کے سامنے پیش کر. ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ جب پروردگار عالم سے اس کے حبیب نے مانگا، کیا مانگا؟ واقف انا، ہمیں عافیت عطا فرما. اور ہم سب کی طرف سے مانگا، ان نا کا جو لفظ ہے جمع کر نہیں پائے. رسول اسلام ہم سب کی نمائندگی کر رہے تھے عرض پر کہ پائے گا ہمیں عافیت عطا فرمانا، واغفر لنا ہمیں بخش دینا، ورحمنا ہم پر رحم کرنا. ابھی کیا تھا آخری جملہ آئے گا، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور تو ہمارا مولا و آقا ہے، فانصرنا ہماری مدد کرنا، علی القوم الکافرین کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کرنا. اور یہاں پہ آپ کی سورہ ختم ہو جاتا ہے، یہ آیت ختم ہو جاتی ہے. بس آخری اس میں میری آج اور کل آپ سے گفتگو رہیں گے. اب رسول ہماری طرف سے دعا کر رہے ہیں، پائے گا ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں. اور ہر زمانے کے مسلمان کی زبانوں کی دعا ہے، کیونکہ ہر زمانے میں اسلام کافروں کے مقابلے میں. آج بھی دیکھیے مسلمان ہیں تو ٹیررسٹ ہیں، اور مسلمان دہشت گرد ہیں. تو رسول کو دعا سکھا کہ عرش پر مانگی، معراج پر مانگی، پائے گا کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. مگر پروردگار عالم نے اسی دعا کا جواب قرآن میں دیا. کہاں دیا ہے؟ قرآن پاک کا 47 سورہ، سورہ محمد، اور سورہ محمد کی 7 آیت، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے صاحبان ایمان تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. پہلا قدم تمہیں اٹھانا ہے، تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. اور ثبت اقدامکم، تمہارے ایمان کو استقلال ادا کروں گا. تم ابتدا تو کرو، ہاتھ تو بڑھاؤ. اب ذہنوں میں نے آپ سے غصہ مدارے سے ذکر کیا، ذہنوں میں سوال کرنا ہوتا اللہ کو ہماری مدد کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کی مدد کیسے ہو؟ اللہ کی مدد سے مراد ہے اللہ کے دین کی مدد، کہ اللہ کے دین پر عمل کریں تو اللہ کے دین کی مدد ہے. تو اگر کوئی رہتی دنیا تک کوئی مسلمان یہ کہے، ہم کیسے پہچانے کہ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری مدد کرو تم میری مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا، تو اللہ کے مددگار وہ کون ہے کہ جنہیں ہم دیکھ لیں تو پھر ہم ان کو فالو کریں؟ کہ بھائی اللہ کے مددگار ایسے ہوتے ہیں، ہم بھی اللہ کے مددگاروں میں بن جائیں، اللہ ہماری بھی مدد کرے. اس مسئلے کو آل محمد کے در پہ آئے، اس مسئلے کو ہمارے 6 امام نے حل کر دیا. Yeah, what? مدد کروں گا. اللہ کی مدد کیسے کریں, کیسے پہچانے اللہ کی مدد کرنے والے کون ہیں؟ چھٹے امام نے مسئلہ حل کر دیا, ہمیں زیارت وارثہ دکھاتا ہے. اور زیارت وارثہ کے آخر سے ہم یہ تو کہتے ہیں شورائے کربلا کو مخاطب کر کے, السلام علیکم یا انصار دین اللہ, اللہ کے دین کے مددگاروں آپ پر ہمارا سلام. تو زیارت وارثہ سے پیغام مل گیا کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرنا چاہتا ہے وہ کیسے ہوگی. ہم شورائے کربلا کو سلام کیوں کریں, انہوں نے وقت کے امام حسین ابن علی کا ساتھ دیا. اب جو بھی وقت کے امام مددگار بن جائے وہ اللہ کا مددگار بن جاتا ہے, وہ اللہ کے دین کا مددگار بن جاتا ہے. اور یہی دعا میں اور آپ مانگتے ہیں ہمیشہ, امام کے اصحاب و انصار میں اور مددگار میں ہمارا نام آ جائے, ہم امام زمان کے مددگاروں میں شامل ہو جائے. تو اب پتا یہ چلا کہ اگر دین کی مدد کرنی ہے, اللہ کی مدد کرنی ہے, تو حجت خدا کا مددگار بھی بننا پڑے گا. اور کیسے بنے امام زمانہ کے مددگار, کیا اللہ کے دین کے مددگار بن جائے؟ تو میں نے آپ کے سامنے گزشتہ دو مدارس سے تذکرہ کیا کہ چھٹے امام یہ کہتے ہیں جو امام کا مددگار بننا چاہے وہ تین کام کرے, ظہور امام کا انتظار کرے, تقوی اختیار کرے, اور کریمانہ اخلاق اپنائے. اور ان تینوں چیزوں پہ میری رابطی گفتگو گزشتہ مدارس میں مختصر ہو چکی. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جب تک ہم فرش ادا پہ ہوتے ہیں, کیونکہ ہم معصومین کی صحبت میں ہوتے ہیں, شہزادی فاطمہ زہرا تشریف فرما ہوتی ہیں, ملائکہ ہوتے ہیں, وقت کا امام پرسہ لینے آتا ہے, تو اس وقت شیطان ہم سے دور ہے. ہم اس فرش ادا پہ آ کے دنیا میں جہاں مرضی ہوتی ہے, جب فرش ادا پہ بیٹھ جاتے ہیں تو سرتے ہیں ایمان کو حرارت مل رہی ہے, ایمان کو چمک مل رہی ہے, ایمان کو توانائی مل رہی ہے. مگر جب فرش ادا سے اٹھ کے پھر دنیا کے کاموں مشغول ہوتے پھر بھول جاتے ہیں, پھر بھائی دنیا ہے, دنیا کے مسائل ہیں, دنیا کی چیزیں ہیں, پھر دنیا میں گھوم جاتا ہے. کیا کریں کہ ہمارے قلب سے یہ چیز نکلنے نہ پائے اور ہم واقعی اللہ کے مددگار بننا چاہتے ہیں تو حضرت حجت کے صحیح مددگار بن جائیں. امام کے اصحاب کیا کریں, کیا کریں؟ اللہ نے قرآن میں جگہ دی, کرنا کیا ہے؟ قرآن پاک میں 25واں سپارہ اور 25ویں سپارے میں سورہ شورا, سورہ شورا کی آیت نمبر 23 ارشاد رب العزت, تو یہ ایسی آیت ہے کہ آپ سب کو زبانی یاد ہے. کون سی آیت؟ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ, یعنی ہر ایک کہہ دو اس امت سے کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت کرے. اب بہت طرف بات ہے آج کی مجلس میں جو میں آپ کی سوچوں کو جس مرکز تک لانا چاہ رہی ہوں, اللہ کے رسول نے اور اللہ نے اپنے رسول سے قرآن میں یہ نہیں کہلوایا کہ اجر رسالت یہ ہے کہ تم میرے اقربا سے محبت کرو, نہیں, محبت کا لفظ نہیں ہے, لفظ کیا ہے؟ اِلَّا مَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَى, مَوَدَّت پر. مَوَدَّت کیا ہے؟ محبت اور مودت کے فرق پہ اگر کوئی آپ عالم تک دوں تو پورا اشارہ موجود ہے. مجھ جیسا کامل طالب علم ہوگا تو میں آپ کے سامنے ایک عالم کا جملہ کوٹ کر دوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ محبت میں اور مودت میں فرق کیا ہے. محبت کسے کہتے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں, اس دنیا میں محبت دیکھنا چاہیں, ماں کی اولاد سے محبت, بھائی کی بھائی سے محبت, بہن کی بہن سے محبت, دوست کی دوست سے محبت, بندے کی خدا سے محبت, میاں کی بیوی سے محبت, محبت سمجھنا مشکل نہیں ہے. اور جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ وہ ہم سے ناراض نہ ہو, کوئی ایسا کام نہ ہو کہ اس کا دل ہم سے خراب ہو جائے. اگر ماں بچے سے محبت کرتی ہے کسی تکلیف نہ پہنچے, خود اس کو اس تکلیف نہ پہنچے, یہ خوش رہے, میاں بیوی کی محبت ہے راضی رہے, بندے کی خدا سے محبت ہے خدا راضی رہے, دوست کی دوست سے محبت ہے دوستی قائم رہے. تو جس سے محبت کی جاتی ہے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے وہ خوش رہے, وہ ناراض نہ ہو. علماء اور آئمہ معصومین نے کہتے ہیں جب محبت اس منزل پر پہنچ جائے کہ انسان اس کی محبت میں قربانی دینے کو تیار ہو جائے تو اسے کہتے ہیں مودت. اب جن کے قلب میں غصہ علی وہ محبت کرے نہ کرے فرق نہیں پڑتا علی محمد کو, لیکن اس کے قلب میں غصہ ہے, اس کی سوچ میں غصہ ہے, جب کردار علی محمد دیکھتے تو محبت ہو جاتی ہے. تو ہم سے محبت نہیں مانگی, یہ ہے ایسے کہ ان سے غیروں کو بھی محبت ہو جاتی ہے. اگر تم ان کے ہو تو ہمیں ان سے محبت
قربانی مبدل کیا قربانی ان کی خاطر اپنی خواہشات نفس کو قربان کرنا اس میں یہ راضی ہیں ہم راضی ہیں ان کی خواہش ان کی خاطر اپنے نفس کو قربان کرنا اچھا ایک عجیب بات دیکھیے قرآن میں آل محمد کے لیے آیا کہ رسول کہہ دو تمہارے اقربا سے مبدل کریں قرآن پاک میں ہم عورتوں کے لیے بھی لفظ آیا ہے مبدل ہمارے لیے بھی کہاں آیا ہے قرآن پاک میں سورہ روم اور سورہ روم کی 21 آیت پورے قرآن میں 11 آیتیں ایسی ہیں کہ جن کے شروع میں اللہ نے کہا ہے وہ من آیاتہ ہی یعنی یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ان 11 آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی جو میں اب آپ کے سامنے پڑھوں گی سورہ روم کی 21 آیت ارشاد رب العزت ہوتا ہے وہ من آیاتہ ہی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے تمہارے ہی نفس سے تمہارا ازواج زوج پیدا کیا یعنی میاں اور بیوی کا رشتہ اللہ کی نشانی ہے قرآن کہہ رہا ہے وہیں آیا تھی خلقکم انفسکم ہم نے تمہارے سے ازواج تمہارا جوڑ تمہارے نفس سے پیدا کیا تمہارے جیسا پیدا کیا کیوں لتسکنوا الیہا تاکہ تم سکون حاصل کرو وجعل بینکم مودۃ ابھی وہی لفظ اہل بیت کے لیے اللہ میں تب مودت و رحمہ اور ہم نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت قرار دی سب سے پہلے کی سائڈ پہ غور کریں میاں بیوی کے رشتے کو اللہ اپنی نشانی کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارا جوڑ بنایا کیوں بنایا تاکہ تمہاری زندگی میں سکون آ جائے عورت زندگی میں آ جائے تو خدا یہ کہہ رہا ہے سکون آ جاتا ہے عورت زندگی میں داخل ہو جائے تو عورت کی محبت فقط محبت نہیں ہوتی مودت کی منزل پر ہوتی ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ عورت زندگی میں آئے گی تو اس کی محبت قربانیوں سے پر ہوگی میں آپ اکثر کہتے ہیں نا میں اور آپ گفتگو جب کرتے ہیں نکاح ایک سے کرنا پڑتا ہے نبھانا کتنوں سے پڑتا ہے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں گھر کو بنانے کے لیے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے دنیا مانے نہ مانے اللہ مان رہا ہے تاکہ عورت زندگی میں آئے گی تو کیا ہوگا عورت کی محبت ایسی محبت کون سی محبت ہے عورت کی مودت والی قربانیاں پیش کرتی ہے گھر کو قائم رکھنے کے لیے گھر کو بنانے کے لیے اور کیا ہم نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی اب اللہ یہ کہہ رہا ہے عورت زندگی میں آئے گی سکون آئے گا مودت آئے گی رحمت آئے گی خدا کا حبیب یہ کہہ رہا ہے عورت زندگی میں آئے گی تو عبادتوں کا ثواب بڑھ جائے گا شادی شدہ کی 2 رکعت نماز غیر شادی شدہ سے 70 رکعت افضل ہے شادی شدہ کے دور کا نماز پڑھو غیر شادی شدہ بھی شادی شدہ والے کو اس جوڑے کو 70 رکعت نماز کا ثواب افضل مل رہا ہے عورت زندگی میں آئی عبادت کا ثواب بڑھ گیا عورت زندگی میں آئی رسول کہتے آدھا دین محفوظ ہو گیا اور جب میں ان آیت کو پڑھ رہی تھی مطالعہ کر رہی تھی آج مولا عباس کر رہے ہیں میرے ذہن میں جو کردار آیا بی بی ام البنین کا عورت کا نام ہے اس محبت کا مودت کا جو قربانیاں دے اور بی بی ام البنین کے لیے ہم کیا پڑھتے ہیں جب شادی ہو کے مولا علی کے گھر میں آئی ہیں تو مسند پہ نہیں بیٹھی ہیں چوکھٹ پہ بیٹھ گئی اور جب حسن حسین نے کہا اماں گھر تشریف فرما ہوں تو بیٹا مجھے اماں نہ کہنا میں تمہاری خادمہ ہوں کنیز ہوں میں تمہاری خدمت کے لیے آئی ہوں اور بی بی ام البنین نے فقط کہا نہیں تنگی دکھایا یہ وہی تربیت ہے مودت ہے ہفتے مودت سے اس طرح عمل کیا بی بی ام البنین نے قربانی دیکھیے علی کے گھر میں آئی ہیں اور علی کے بچوں سے کہیں میں تمہاری خادمہ ہوں بہت بڑی بات ہے بہت بڑی قربانی ہے کوئی اور ہوتا تو شرف سے پھولے نہ کماتا مگر ہفتے مودت سیکھنا ہے تو بی بی ام البنین سے سیکھیے ایسی قربانی دی ایسی پرورش کی ابو الفضل عباس کی کہ اگر ماں یہ کہہ رہی ہے میں خادمہ ہوں تو ساری زندگی ابو الفضل عباس نے آقا حسین کہا ہے بھائی نہیں کہا یہ ہے حق مودت اسے کہتے ہیں حق مودت تو اللہ یہ کہہ رہا ہے اے میرے بھائی سے محبت کرتے ہو ہمیں محبت تو پتا ہے تمہارے قلب میں کیونکہ یہ محبت ہماری سینوں نہیں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں اللہ نے ہمیں ایسی جگہ پیدا کر دیا یہ نعمت یہ محبت ہمارے قلب میں اتار دی ہم نے کچھ نہیں کیا یہ ہستیاں ایسی کہ محبت ہو جائے اب اللہ یہ کہہ رہا ہے محبت ہے تو مودت کی منزل پہ آ جاؤ مودت چاہیے تم سے تو بس اب مودت کیا کرے مودت کا مطلب ہے قربانی دینا تو قربانی کیسے دیں قربانی ایسے دو دل نہیں چاہ رہا نماز کے لیے اٹھنے کو اب اگر محبت ہے مودت کی منزل پہ آ جاؤ تو نفس کی خواہش کی قربانی دو نہیں امام راضی ہو جائے امام راضی تو خدا راضی دل نہیں چاہ رہا حجاب کرنے کو نہیں دل کو قربان کر دو دل کو قربان کر دو ایک بڑا خوبصورت جملہ ایک ایرانی عالم کا جملہ درس میں بیان کر رہے تھے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں بہت خوبصورت جملہ وہ مثال دے رہے تھے کہ اگر کسی کا گلا خراب ہو جائے آدھا شہر ہمارا کراچی سے مرد مترا ہے گلا خراب ہو جائے کسی کا، مرض ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے دوائی لکھی دی، یہ کیپسول ہے، یہ سیرپ ہے، یہ کھانا، مگر دیکھو ٹھنڈا نہیں کھانا، کھٹا نہیں کھانا، وہ نہ گلا صحیح نہیں ہوگا. اب وہ عالم سوال کرتے ہیں، اگر وہ مریض دوا تو کھا رہا ہے لیکن اگر وہ احتیاط نہ کرے، ٹھنڈا بھی کھا رہا ہے، آئس کریم بھی کھائی جا رہی ہے، کھٹا بھی کھایا جا رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ خوش تو ہو جائے گا کہ زبان کا چکھارا مل رہا ہے، خوش ہو جائے گا، مگر کیا وہ اچھا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، مرض اور بڑھ جائے گا، انفیکشن مزید بڑھ جائے گا، اور کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. طاقت ایسے ہی ہماری مثال ہے. اب یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ دل کی خواہش پہ چل کے خوش رہنا ہے یا آل محمد کی نگاہ میں اچھا بننا ہے. اب یہ ہم فیصلہ کریں، کیا ہے دل کے اشاروں پہ چل کے، دل یہ کہہ رہا ہے کسی کو غصہ ہو گیا جب تک بدلا نہ لگے چل نہیں آتا، کسی کو غریب نہ کرے سکون نہیں ملتا، بڑا نفس خوش ہوتا ہے، کہاں سے فیصلہ کر لو، دل کے اشاروں پہ چل کے دل کو خوش کرنا ہے یا آل محمد کی نگاہ میں اچھا رہنا ہے. دیدی ام البنین نے سکھایا، دیدی کی عظمت تو دیکھو، کہ جب مولا علی شادی کا فیصلہ کرتے تو اپنے بھائی امیر سے کہتے ہیں کہ ایسے بہادر قبیلے کی عورت کو تلاش کرو تاکہ کربلا میں میرے حسین کے لیے میرا بیٹا تیار. اب دل چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے کہو مولا علی آپ کی اولاد ہونا ہی بہت بڑا شرط ہے، علی جو آپ کے آپ سے پیدا، جو آپ کی اولاد ہو وہ تو ایسے بہادر ہوگی، مگر مولا یہ کہہ کے عورت کی عظمت پہچنوا رہے ہیں. میں مجھ جیسا علی بھی کہہ رہا ہے کہ عورت کا کردار اتنا ہے، میں ڈھونڈا جا رہا ہے کہ عباس جیسا بیٹا پیدا. تو اگر حق محدت سیکھنا ہے تو بی بی ام البنین سے سیکھیے، عباس علمدار سے سیکھیے. اور اسی لیے معصومین یہ کہتے ہیں، علماء یہ کہتے ہیں، ہماری تاریخ میں کچھ کردار ایسے ہیں، ابھی بھی ام البنین ہے، مادر باب الحوائج ہیں، یہ تو شرف اللہ نے دیا، مگر خود بی بی ام البنین کی عظمت یہ، بی بی ام البنین کو ام البنین کیوں کہتے ہیں؟ چار بیٹے تھے، چاروں کربلا میں شہید، بیٹوں والی ماں. اور بی بی ام البنین کی عظمت یہ ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں، معصومین یہ کہتے ہیں، اگر کوئی خدا سے دعا مانگے اور وسیلہ ام البنین کو بنا لے تو خدا دعا رد نہیں کرتا. مادر باب الحوائج، مادر عباس. اب اگر مدد سیکھنی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام کے مددگار بن جائیں، ہمارے اندر ایک جذبہ آ جائے کہ ہم اپنی خواہشات نفس کو قربان کر سکیں، قربانی کا نام ہے مدد. تو یہ جذبہ کیسے پیدا ہو؟ جذبہ ایسے پیدا ہو، ابو الفضل عباس کے عاشق ہیں نا، عاشقان عباس ہیں، عباس کی زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم ولرسوله ولامیر المومنین والحسن والحسین. وفات الجناح کھول کے دیکھیے، حضرت عباس کی زیارت کے لیے جو ملتے ہیں. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ترجمہ یہ ہے، السلام علیکم ایھا العبد الصالح، آپ خدا کے بندے، اگر آپ کے ذہنوں میں پہلی محرم کی مجلس ہو، میں نے اس نے بیان کیا تھا آپ کے سامنے کہ جب اللہ نے رسول کو معراج پہ بلایا تھا تو چابیوں کا گچھا رکھا تھا، دنیا اور آخرت کے خزانوں کی چابیاں، اور کہا تھا یا تو اس خزانوں کی چابیوں کو اٹھا لو، دنیا اور آخرت کے خزانوں کے مالک بن جاؤ، بادشاہ بن جاؤ، یا میرا عبد بننا قبول کر. اور رسول اسلام نے کہا تھا مجھے خزانوں کی چابیاں نہیں چاہیے، مجھے تیرا عبد بننا قبول ہے. خدا کو اتنا پسند آیا تھا کہ خدا نے کہا تھا اب جہاں جہاں میری توحید کا، میری ربوبیت کا تذکرہ ہوگا، وہاں وہاں تیری عبدیت کا تذکرہ ہوگا. کوئی تشہد ہو، کہ اذان و اقامت ہو، کہ تلقین مردے کو پڑھائی جاتی ہو، ہر جگہ تذکرہ کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبد ورسول. اور خدا کو یہ عبد کہنا اتنا پسند آیا کہ 15 سپاہی کی ابتدا کی اور معراج کا تذکرہ کیا تو کہا کیا کہا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ، وہ لے گیا پاک و پاکیزہ رب اپنے عبد کو، یہ نہیں کہ اپنے رسول کو لے گیا، یہ عبد ایک آنر ہے جو نبی کو ملا تھا. اور ابو الفضل عباس کی زیارت میں دیکھتے ہیں یہ لقب عباس کو ملا ہے. السلام علیکم ایھا العبد الصالح، اے اللہ کے نیک بندے آپ پر ہمارا سلام ہو. اور کتنے نیک ہیں؟ مطیع اللہ ولی رسول ولی امیر المومنین، کہ یہ وہ ہے جو اللہ کا اطاعت گزار ہے، رسول کا اطاعت گزار ہے، علی کا اطاعت گزار ہے، اور حسن حسین کا اطاعت گزار ہے. تو ابو الفضل عباس کی زیارت ہم پڑھ کے اعتراض کر رہے ہیں. اگر مبدل سیکھنی ہے تو وہ ابو الفضل عباس سے سیکھے. بس میں آپ کے سامنے کربلا کے دو منظر بیان کروں اور مسائل کی منزل سے مستقل ہو جاؤں، کیونکہ میری کوشش اس پورے عشرے میں یہ رہی کہ ایک منظر آپ کے سامنے سفر معراج کا بیان کروں، ایک منظر سفر کربلا کا بیان کروں.
Yeah.
کرتی ہے جب کربلا کی زمین پر نہر فرات کے قریب آقا حسین کے خیمے نصب ہو گئے. جب خیمے نصب ہو گئے دو دن گزر گئے تو ایک مرتبہ لشکر یزید کا کمانڈر آیا اور آپ کے وسالار عباس رمضان کو بڑے ترش لہجے میں مخاطب کر کے کہتا ہے عباس یہاں سے اپنے خیمے ہٹا لو، یہاں ہمارے امیر کے خیمے لگیں گے. اتنا سننا تھا علی کے شیر کو جگا لایا. مولانا عباس کہتے ہیں خیمے یہاں نصب کر دیے ہیں اور یہی رہیں گے. اور پھر میرے مولانا نے اپنی تلوار کی نوک سے ایک لائن کھینچ لی زمین پر. کتنے مجال ہیں جو اس لائن کو اس خط کو کراس کر کے ادھر آ جائے، اور اگر کوئی اس لائن کو کراس کر کے ادھر آتا ہے اس کے جسم کا سر نہیں رہے گا. جب علی کی لال کو جلال آیا تو لشکری عزیز کا کمانڈر بھاگ کے چلے گئے. کسی میں مجال نہیں تھی جب عباس کہہ دے تو کوئی اس خط کو کراس کر سکے، نہیں کر سکے. اس سے پہلے کہ عباس رمضان کچھ اور کرتے بی بی شجاع قریب آئی. ابو الفضل عباس شہزادی زینب نے بلایا. پہچانیے میری منظر کیوں بیان کر رہی ہوں، مبدل پہچانیجیے. کہا ابو الفضل عباس آپ کو شہزادی زینب نے بلایا. مولا عباس شہزادی زینب کے خیمے میں پہنچے، سر کو جھکا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے، شہزادی غلام حاضر ہے، بھائی ہیں زینب کے، مگر ام البنی نے تربیت ایسی کی ہے، ایسا حق مبدل سکھایا ہے. کہا شہزادی غلام حاضر ہے. جناب زینب کہتی ہیں عباس دشمن کے لشکر سے کوئی آیا تھا، ان سے گفتگو کر رہا تھا. بی بی سن رہی ہے. کہاں شہزادی آیا تھا، کیا کہہ رہا تھا عباس؟ بی بی کہہ رہا تھا خیمے ہٹا دو. عباس تم نے کیا جواب دیا؟ بی میں نے کہہ دیا یہاں سے خیمے نہیں ہٹیں گے. شہزادی خاموش ہو گئی. عباس کی آنکھوں میں آنکھیں سکھ ہیں، جلال کے آثار نمایاں ہیں. ایک لمحے کے لیے شہزادی خاموش ہوئی اور پھر کہا میرے بھائی عباس تمہیں پتا ہے آقا حسین کیا چاہتے ہیں؟ مولا عباس کہتے ہیں شہزادی آقا حسین کیا چاہتے ہیں؟ میرے بھائی آقا حسین یہ چاہتے ہیں کہ تم خیمے ہٹا دو. کوئی اور ہوتا عباس کی جگہ تو جا کے حسین سے کیا کہتا، مولا میں ابھی کہہ کے آیا ہوں، میری عزت کا سوال ہے، مولا میں کیسے ہٹا لوں، کچھ دن رک جائیے. ایک لفظ نہیں کہا عباس نے. یہ ہے عباس کی قربانی، یہ ہے عباس کا صبر. ہم عباس کی جلال میں تو بہت بات کرتے ہیں، ہے عباس کی حیبت، ٹھیک ہے سوالوں پہ. جب تک عباس زندہ رہے اسے والے سو نہیں سکے. حسین کے ساتھ عباس آئے ہیں، ہم نہیں سن سکتے، عباس حملہ کر دیں گے. ہے عباس کا جلال، عباس ہے ہمارے بنی ہاشم، اتنے حسین ہے عباس، مگر عباس کے صبر پہ بات نہیں ہوتی. گئے کہ دل سے گیا ہے میرا مولا عباس، ایک جملہ نہیں کہا عباس، اور گئے جا کے خیمے وہاں سے ہٹا لیے. یہ ہے مبدل، یہ ہے امام کا مددگار حسین ابن علی کا ہمیں پیغام دے رہا ہے. امام کے مددگار بننا چاہتے ہو، اپنی خواہشات نکال دو، قربانی کے دو، جس سے امام راضی ہو سمجھ میں راضی. یہ منظر ہے. اور ایک منظر اور بیان کر دوں، کربلا میں 9 محرم کو جمعرات کا دن تھا، شب عاشور شب جمعہ تھی، اور وہ رات اس طرح اصحاب حسینی نے عبادت میں صحاب اثر کی ہے، بھوکے اور پیاسے 3 دن کے، اور اللہ کی عبادت بیابان میں کربلا کے بن میں. تو بس اللہ کو یہ عبادت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے بھی فیصلہ کر لیا، حسین اب قیامت تک کوئی شب جمعہ تیری زیارت کی پڑے بغیر مکمل نہیں ہوگی. جب تک زیارت والسا نہ پڑے شب جمعہ کی عبادت مکمل نہیں ہوتی، اللہ چاہتا ہے. اس نے لحاظ ذکر اس طرح کیا ہے پوری رات کربلا میں شب جمعہ. تو بس ایک مرتبہ 9 محرم کو عصر کے بعد حسین ابن علی نے عباس کو بلایا. کیوں بلایا؟ ایک مرتبہ 9 محرم کو عصر کے وقت لشکر یزید بڑھنا شروع ہوا، آگے بڑھ رہا ہے. اب جو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں، ہتھیاروں کی آوازیں زنب کبرا کتان تک پہنچی، اتنی الرٹ تھی بی بی اس پر. اس لیے کہ بی بی کو باد حسین عباس بھی بننا ہے، حسین بھی بننا ہے. ایک مرتبہ جب یہ آواز سنی، مولا حسین کے ساتھ بھائی حسین کیا لوگ حملہ کرنے والے ہیں، اس طرح سے آوازیں آتی ہیں. مولا حسین نے عباس نمدار کو بلایا. بس یہ جملہ سنانے کے لیے میں آپ کو یہ منظر بیان کر رہی ہوں. جو امام کا مددگار بن جائے امام اسے کتنا چاہتے ہیں، تو حسین کا مددگار ہے نا، حسین کا بھائی ہے. ایک مرتبہ ابو الفضل عباس کو بلایا، اب یہ بڑھتے ہوئے لشکر کو روکے کون؟ عباس نمدار کو بلایا اور جملہ تاریخ میں لکھا ہے، کہا ارکب بنفسی انت اخی، اے میرے بھائی میں تم پہ قربان ہو جاؤں. کون کہہ رہا ہے؟ یہ مولا حسین ابو الفضل عباس سے کہہ رہے ہیں. آقا ابو الفضل عباس ہماری جان قربان، ہم کیا چیز ہیں جب حسین یہ کہہ دے میرے بھائی تجھ پر میری جان قربان. یہ جملہ تاریخ میں میرے بھائی تجھ پر میری جان قربان، جا میرے بھائی گھوڑے پہ سوار ہو کے جا کے ان سے پوچھ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں آپ۔ مولا عباس 20 جوانوں کو لے کر گئے لشکر یزید کے سامنے، علی کا شعر پڑھ رہا ہے، تم کیوں آگے بڑھ رہے ہو؟ تو لشکر یزید کا کمانڈر کہتا ہے کہ ابن زیاد کا ابھی حکم آیا ہے کہ ان سے ابھی بیعت طلب کرو یا ورنہ ابھی حملہ کر دو۔ مولا عباس یہ پیغام دے کے مولا حسین کے پاس آئے تو آقا اس طرح سے کہہ رہے ہیں، عباس جاؤ جا کر ان سے ایک رات کی مہلت مانگ لو، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے مجھے اللہ کی نماز، تلاوت قرآن، مناجات اور استغفار کتنا پسند ہے۔ عباس میں آج کی رات اللہ کی عبادت، مناجات، استغفار میں گزارنا چاہتا ہوں، جاؤ عباس ان سے ایک رات کی مہلت مانگ لو۔ عاشقان عباس تنقیدوں میں ہاتھ رکھ کے سوچو، جو بطور شمشیر مقابلہ کرتے ہیں تو پیچھے نہ کہہ سکتا ہوں، اس سے حسین یہ کہیں جاؤ مہلت مانگ لو۔ علی کا شیر، حسین کا مددگار، ایک حسن کا عباس نے، یہ ہے مبدت، یہ ہے قربانی، گئے اور ایک رات کی مہلت لے کر آئے۔ ارداروں اتنی خدمت کی ہے عباس نے، ایسا حق مبدت عطا کیا ہے، ایسے ہی نہیں اللہ نے باب الحوائج بنا دیا عباس نے، اتنی خدمت کی ہے حسین بن علی کی کہ روایتوں میں ہے کہ آج بھی اگر کوئی کربلا زیارت کے لیے جاتا ہے تو مولا حسین نے حبیب ابن مظاہر کی ڈیوٹی یہ لگا رکھی ہے کہ جتنے زائے آتے ہیں ان کا نام تم رجسٹر کرو گے، اور مولا عباس کی ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ عباس میرے زائروں کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، اگر کوئی تکلیف ہو عباس تم میرے زائروں کی تکلیف دور کرو گے، اس لیے کہتے ہیں سفر کربلا میں کوئی تکلیف پیش آئے بابو روایش کو پکارو، اس لیے مولا حسین نے ڈیوٹی لگائی ہے، اور اس لیے روایتوں میں روایت بیان کرو مسائل کی منزل پہ آ جاؤ، اس لیے روایتوں میں ایک عیسائی ٹرک ڈرائیور بغداد سے کربلا جا رہا ہے اور عیسائی ہے، پہرا کا سفر ہے، جب چلتے ہوئے کربلا کے راستے میں ایک مقام سے دیکھا کہ ایک پیاس کے مارے برا حال زمین پہ پڑا ہوا ہے، اس نے پھر ٹرک کو روکا، ٹرک سے اترا اور وہ شخص اتنا پیاسا تھا اس کو اٹھایا، پانی پلایا اور اپنے ٹرک پہ سوار کیا۔ ہاں تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ میں کربلا کا زائر ہوں، کربلا جا رہا ہوں۔ چلو میں بھی کربلا جا رہا ہوں تو میں پہنچا دیتا ہوں۔ کربلا کی زمین پر پہنچ کے اس عیسائی ٹرک ڈرائیور نے اس زائر امام کو اتارا، جب یہ اترا ہے نا اسے مولا عباس کے راضی کو دیکھ کے کہا میرا مولا عباس کو میں اجر دے گا، اور فرش اللہ نے مانگا ضروری ہے ہمارا آنا، یہ سننا، میرا پڑھنا، آپ کا سننا مولا عباس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ بس اسے دعا دی نا کہ تم نے میرے ساتھ یہ نیکی کی، مجھے صحرا سے اٹھا کے پانی پلا کے مولا عباس کے در پہ چھوڑ کے جا رہے، پلٹ کے چلا گیا، عیسائی تھا۔ پر چند دن گزرے جب یہ اپنے ٹرک کو لے کے بغداد سے تہران جا رہا ہے، بس راستے میں ایک عالم رہتے تھے، ان عالم نے اپنے غلام سے کہا آج رات کو دروازہ نہیں بند کرنا، ایک مسافر آئے گا، اور جیسے ہی وہ آئے وہ کھولنے آنا۔ رات ہوئی اور مسافر کون؟ یہی عیسائی ٹرک ڈرائیور تھا، یہ آیا، اس کے ساتھ ایک آدمی تھا، اور اندر سے عالم نے کہا اس کو روکنا نہیں، اس کو اندر آنے دو، یہ اسلام کو قبول کرنے آ رہا ہے۔ جب وہ آیا اندر تو کہا تم اسلام کیوں قبول کرنا چاہتے ہو؟ عیسائی ہوں، یہ وہی ٹرک ڈرائیور جس نے عیسائی امام کی خدمت کی تھی، عباس نے اجر کیسے دیا؟ کہا میں نے خواب میں، میں تو نہیں پہچانتا تھا، مگر خواب میں مجھے آنے والے نے بتایا کہ میں لشکر حسینی کا علمدار ہوں، میں عباس ہوں، اور تم نے میرے آقا کے زائر کے ساتھ نیکی کی ہے نا، اس نے کہا تھا ہمارا عباس اجر دیں گے، بس میں تجھے اس احسان کا بدلہ اتارنے آیا ہوں، کہا تو جا ایک شخص تجھے ملے گا اور تم چلے جانا، یہ شخص تجھے ایک عالم کے پاس لے جائے گا، وہاں جا کے اسلام قبول کر لے اور ہم سے متصل ہو جا، میں اس لیے آیا ہوں۔ اور ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا کہ میں آنے والا ہوں؟ کہا امام زمانہ آئے تھے اور کہنے تھے میرے چچا کا مہمان آ رہا ہے، اس کو اسلام کا کلمہ پڑھوا دیجیے۔ اگر ذرا عباس ہوئے تو کسی کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور ذرا عباس ہوئے کہ جہاں عباس کے مسائل پڑھے جائیں وہاں وقت کا دم ضرور آتا ہے۔ روایتوں میں ایک شخص تھا جس نے 35 سال حج کیا کہ مجھے امام زمان کی زیارت مل جائے، میرا مولا حج پہ ضرور ہوتا ہے، 35 سال سے آ رہا ہے امام زمان کی زیارت نہیں ملی، بس ایک مرتبہ میدان عرفات میں ہے کہ امام زمان تشریف لائے مگر یہ پہچانا نہیں، اور جب امام اس کے خیمے میں آئے تو یہ امام سے ہی سوال کرتا ہے، مجھے تڑپ یہ ہے کہ امام زمانہ سے مل جائے، امام سے سوال کرتا ہے کہ میرے وقت کا امام میدان عرفات میں کہاں ہوتا ہے؟ امام زمان کو پہچان دے، امام کہتے جبل رحمت کے قریب ہوں گے۔ کہا کیا میرا مولا آئے گا ہمارے خیموں میں؟ تو امام زمان جواب دیتے ہیں نہیں, جس خیمے میں حضرت عباس کے مسائل پڑھے جا رہے ہوں گے وہاں تمہارے باپ کا امام آئے گا. یہ کیا کہ مولا چلے گئے, اب جب اس کو ہوش آیا یہ بتانے والا یقین میرے باپ کا امام تھا, میں کتنا بات جاتی ہوں پہچانا نہیں اپنے امام کو, میرے مولا سامنے تھا میں نہیں پہچانا ہے. اب جیسے ہی میدان الفاظ میں دعائیں رفا شروع ہوئی اور اس کے بعد مجلس کا سلسلہ ہوتا ہے تو ایک مطلب ڈھونڈتا پھر رہا ہے کہ کس خیمے میں عباس کے مسائل پڑے جا رہے ہیں. دیکھا ایک خیمے میں ایک ذاکر مولا عباس کے مسائل پڑ رہا ہے, یہ تڑپتا ہوا باہر نکلا. اب تو دیکھا کہ اسی خیمے کے دروازے پر وقت کا امام دھاڑے مار کے رو رہا ہے. جہاں عباس کا تذکرہ ہوتا ہے عباس کے مسائل پڑے جا رہے ہیں لے کر آئی. سکینہ مشق لے کر آئی, کہا سکینہ